والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جس کو خداوند عالم نے تین متعدد جگہوں پر بیان کیا، اس کی موضوع کی اہمیت کا اندازہ اور اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ ایک مطلب کو خداوند عالم تین جگہوں پر ایک ہی طرح سے بیان کر رہا ہے. اس کو آپ نے بیان کیا جا چکا کہ وہ الذی، وہی خدا ہے کہ جس نے رسول کو دین حق اور حق کے ساتھ، ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ دین تمام ادیان پر غلبہ حاصل کرے، چاہے اس دین کا دیگر ادیان پر غلبہ حاصل کرنا مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. کہ یقینی سی بات ہے جب مشرکوں کی حکومت کے خاتمے کا وقت آئے گا تو ان کو یہ امر ناگوار گزرے گا. جب بھی باطل کے مقابلے میں کوئی حق والا کھڑا ہوتا ہے تو باطل کو ناگوار گزرتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ایک نیچرل سی چیز ہے کہ باطل کبھی بھی اپنے مقابلے پر کسی کو کھڑا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا. یہ باطل عزیزوں فقط حکومتوں کے اندر نہیں ہوتا بلکہ باطل خود انسان کی اپنی ذات کے اندر بھی ہوتا ہے. انسان کو اس سے پہلے کہ باہر کے باطل پر نگاہ کرنی چاہیے، اپنے وجود میں موجود جو باطل سرچشمہ ہے طاقت کا یا باطل قوت ہے، اس کا بھی سر کو چلنا چاہیے. انبیاء کرام کی تعلیمات کا بنیادی محور بھی یہی تھا کہ پہلے اپنے نفس کے باطل کو، یعنی سرکشی کو کچلو، اس کے بعد حق کا ساتھ دینے کی آمادگی کرو. درود بھیجے محمد علیہ. بس عزیز و خداوند عالم نے تین متعدد جگہوں پر، تین جگہوں پر اس آیت کا حوالہ دیا اور کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آئے گا کہ جب نبی مرسل کا دین تمام ادیان پر غلبہ پائے گا. مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ سائے کریمہ میں یظہرہ جو ہے تاکہ اس دین کے ذریعے سے اظہار کر سکے خداوند عالم، اس کی جگہ بعض مفسرین نے کہا حقیقت میں لیغلبہ ہے. بات وہی ہے جس کو ہم ترجمے بیان کر چکے کہ اس دین کو غلبہ عطا کرے. غلبے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کسی چیز کا غلبہ عطا ہو گیا تو یہاں پہ دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں، ایک غالب ہوتا ہے، ایک مغلوب ہوتا ہے. فاعل اور مفعول، غالب اور مغلوب. مغلوب وہ ہوتا ہے جو پوری طرح سے غالب کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. فاتح مفتوح، غالب مغلوب. خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا کر دے گا، یعنی دین محمد غالب آ جائے گا، ہر دین اس کے سامنے مغلوب ہو جائے گا. مغلوب ہو جائے گا یعنی اب دین محمد کے علاوہ کوئی اور دین موجود نہیں ہوگا. اسی کے لیے جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کی تشریح فرمائی تو ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ امام نے اس آیہ کریمہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر کوئی پریہ اور کوئی کوچہ ایسا موجود نہیں ہوگا جہاں سے لا الہ الا اللہ اور محمد اور رسول اللہ کی صدا بلند نہیں ہو رہی ہو. لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کی صدا. ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں واضح ہے کہ ابھی تک یہ غلبہ عالم اسلام کا نہیں ہوا. یقیناً عالم اسلام پھیلا ہے, کئی ممالک کے اندر اسلام کی حکومت ہے, مگر غلبہ ہم نہیں کہہ سکتے. غلبے سے مراد یہ ہے کہ اکثریت رسول اللہ کے ماننے والوں کی کم سے کم ہونی چاہیے. لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر اس وقت بھی دنیا میں ایک اعداد و شمار لیے جائیں تو اسلام سے زیادہ تعداد میں جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ مسیحیت ہے. اسلام سے زیادہ جس مذہب کے پیروکار دنیا میں پائے جاتے ہیں مسیحیت ہے. لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ غلبہ ہوگا, یعنی اکثریت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے کلمے کے پرچم تلے آ چکی ہوگی. حضرت ایک انتہائی شاندار دور ہے, اس کے بارے میں روایت بیان کرتی ہے, چھٹے امام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت ہوگا کہ جب کوئی مشرک اور کافر روئے زمین پر باقی نہیں بچے گا. حتیٰ روایت بیان کرتی ہے, امامی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک یا کافر کسی پتھر میں پناہ لے کر بیٹھے گا تو وہ پتھر آواز دے گا, اے مومن, ایک منافق, ایک مشرک, ایک کافر میری آغوش میں ہے, فقصرنی فقتل ہو, مجھے توڑ کر اسے قتل کر دے. یعنی پتھر کو خدا گویا کرے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی کے لیے پھر جائے پناہ نہیں بچے گی, شرک کا کفر کا بچانے والا کوئی نہ ہوگا, چونکہ خدا بند عالم کا حتمی فیصلہ آ چکا ہوگا. اگر اتنے شاندار دور کی طرف میں اور آپ پڑھ رہے ہیں کہ جو اسلام کی حکومت کا دور ہے, تصور کیجئے کہ آج اسلام کا کیا چہرہ بنا ہوا ہے. آج چونکہ ہم جن موضوعات کو دو دن آپ کے سامنے بیان کر چکے کہ چونکہ مسلمان حقیقی اسلام کو باطل اسلام کے سامنے الگ کرنے کی تمیز پیدا نہیں کر پا رہا, حقیقی اسلام کو بناوٹی اور تصنعی اسلام سے الگ نہیں کر پا رہا ہے, نتیجے میں آج داعش اسلام کا چہرہ بن کے پیش کیا جا رہا ہے. رسول اللہ کا داعش سے کیا تعلق بنتا ہے؟ داعش کے جس کے اندر بدعن رحم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, نہ بوڑھوں پہ رحم ہے, نہ بچوں پہ رحم ہے, نہ خواتین پہ رحم ہے, جس کے اندر طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, طرح طرح کی آزار اذیت دینے کے لوازمہ فراہم کیے گئے. کبھی بلڈنگوں کے اوپر سے, آپ تصاویر دیکھتے ہوں گے شاید, بلڈنگوں کے اوپر سے افراد کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے, سزا دی جا رہی ہے. سر قلم کرنا ایک معمولی سی چیز ہے, سر قلم کرنا معمولی چیز ہے. پانی کے اندر ایسی تصاویر موجود ہیں, آپ جا کے دیکھیے داعش کیا کر رہی ہے. ہاتھ پاؤں باندھ دیا انسان کے, اس کے بعد اس کو ایک پنجرے میں بند کیا لوہے کے, اور اس کے بعد اسے پانی میں ڈبو دیا, یعنی انسان کا دم گھٹ جائے اس طریقے سے. آگ لگا دی, پنجروں میں بند کر کے آگ لگا دی انسانوں کو, طرح طرح کی حرکتیں کیے گئے. کہ ہم نے اس کے سامنے اس کے لیے آپ نے بیان کیا تھا کہ داعش اور سارے گروہ اسلام کی حقیقت کو مسخ کرنے کے لیے بنائے گئے, اسلام کی حقیقت کو مسخ کرنے کے لیے. لیکن چونکہ مسلمان حقیقی اسلام اور بناوٹی اسلام میں فرق نہیں کر پا رہا, اکثریت اسلام مسلمانوں کی, آپ تو الحمدللہ حیدری مکتب سے تعلق رکھنے, آپ کی بات نہیں ہو رہی, آپ تو باطل کو پہچانتے بھی ہیں, اس کو للکارتے بھی ہیں. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو باطل کو پہچان نہیں پا رہے. خوب, اس بناوٹی اسلام کے نتیجے میں آج اسلام کہاں پہنچا؟ اسلام کی پہچان بن کے داعش, خلافت اسلامیہ کا ادعا کر رہے ہیں کہ پوری دنیا پہ خلافت آئے گی. ہاں, پوری دنیا پہ اسلام حکومت کرے گا, تمہارے طریقے سے نہیں کرے گا, الہی طریقے سے کرے گا. کس طریقے سے کرے گا؟ امام مہدی کی حکومت کا انداز کیا ہوگا؟ ایک روایت ہے بہت خوبصورت, امام صادق علیہ السلام کی روایت, امام بیان کرتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو کیا ہوگا. المہدی جواد بالمال رحیم بالمساکین. مہدی کون ہے کہ جو آنے کے بعد اللہ کا زمین پر ہاتھ بند کر سخاوت کیا کرے گا, جواد بالمال. اس لیے میں نے آپ کو پڑھا تھا کہ انسان خیرات لے کر گھومے گا کہ کوئی انسان کی خیرات لے, کوئی خیرات لینے والا ملے گا نہیں, چونکہ دینے والا مہدی کا ہاتھ کافی ہوگا. انسان ترقی کر چکا ہوگا عزیزوں. جواد بالمال رحیم بالمساکین, معاشرے کے مستضعف پسے ہوئے لوگوں پر رحم کھانے والے ہوں گے. شدید بالعمال, اپنے حکومت کے جو کارندے ہوں گے ان کے ساتھ شدت سے پیش آئیں گے. ہمارے یہاں حکومت کے کارندوں کو کچھ نہیں کہا جاتا, جو وزیر ہے, جو مشیر ہے, جو منسٹر ہے, اس کا ہاتھ کھلا ہے ہر چیز میں, جدھر چاہے جو چاہے کرتا پھرے. ایمان کی حکومت عادلانہ میں ایسا نہیں ہے، شدید بالعمال اپنے افراد سے سختی سے حساب لیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ علی علیہ السلام کی حکومت کا ادامہ ہے. علی علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ ان کے گورنر نے ایک ایسی محفل میں شرکت کی ہے کہ جہاں غریبوں کے اوپر آنے پر پابندی تھی، امام علی علیہ السلام نے اس گورنر کو شدید خط لکھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم ایسی دعوت میں گئے ہو کہ جہاں کا دروازہ غریبوں پر بند تھا، تم ایسے دسترخوان پر بیٹھے ہو کہ جس میں فقط عمرا کو دعوت دی گئی تھی. تم جانتے نہیں ہو تم علی کے نمائندے ہو، تم علی سے پہلے والی حکومتوں کے نمائندے نہیں ہو کہ جنہوں نے امت کو لوٹا ہے، تم علی کے نمائندے ہو. علی عدالت کرنے والا ہے. علی کی عدالت کا کیا عالم ہے؟ علی کی عدالت کا یہ عالم ہے کہ علی نے کہا کہ اللہ اگر مجھے سات آسمانوں کی حکومت دے کر یہ کہا جائے کہ جو سامنے سے چوٹی گزر رہی ہے اس کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے وہ چھین لوں، تو میں ایسا کرنے کا تیار نہیں ہوں. افلاق کی حکومت دینے کی کوئی بات کرو کہ جو کا چھلکا چھین لو، میں نہیں چھیننے والا، عدالت علی ہے. بس عزیز امام کی حکومت اتنی خوبصورت ہے کہ امام جب آئیں گے تو جواد بالمال رحیم بالمساکین و شدید علی العمال ہیں، اور اس کے بعد یرزا عنہ ساکن السما والحیتان فی البحر والطیر فی الہوا. اللہ اکبر. جب امام آئیں گے تو ان سے رضایت کا عالم کیا ہوگا؟ فقط انسان امام سے راضی نہیں ہوگا بلکہ ان سے آسمان پر رہنے والی تمام مخلوقات راضی ہوں گی، سمندر میں تیرتی ہوئی تمام مچھلیاں راضی ہوں گی، ہوا میں اڑتا ہوا ہر پرندہ راضی ہوگا. توجہ ایسی ہوں. کیسی حکومت ہے یہ کہ جس کا اختیار فقط انسانوں تک نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے وجود سے بہرمند ہو رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو سمندروں میں مچھلیاں تیر رہی ہیں وہ راضی نہیں ہیں نظام پر جو دنیا میں چل رہا ہے. جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا ہو، اس وقت آسمان توڑتے ہوئے پرندے راضی نہیں ہیں، اس وقت آسمان کے رہنے والے راضی نہیں. جب امام تشریف لائیں گے اور اپنی اس عادلانہ حکومت کا قیام کریں گے تو امن الہی امن پوری دنیا پر حاکم ہو جائے گا. اب انسان کو سکون ملے گا، انسان بنی کائنات کو سکون ملے گا. حضرت توجہ ہے کس طرف جا رہے ہیں، توجہ ہے ہمیں کس طرف جانا ہے، میری عزاداری ہمیں اس طرف لے جانے کے لیے آتی ہے. لیکن عزیزوں اس اعلیٰ ترین دور تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ دیکھو اس دور کا فقط انتظار نہ کرو، ہماری ہمتوں کو بلند کیا گیا. آج کا میرا موضوع جو سلوک عاشورائی میں ہے بلند ہمتی ہے. عاشورائی لوگوں کی ہمتیں بڑی بلند تھیں، کچھ بظاہر دیکھنے میں کم سن تھے مگر ہمت میں بہت بلند تھے، کچھ افراد دیکھنے میں ضعیف و ناتواں تھے مگر بہت بلند ہمت تھے. آج کا موضوع بلند ہمتی کے اوپر ہے. سلوک عاشورائی کے اندر بلند ہمتی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہمیں کہا گیا کہ اپنی ہمت کو بلند رکھو، اس وقت کا انتظار کرو مگر بلند ہمت کے ساتھ. کس طرح؟ دعائے اختتام میں سکھایا گیا. کیا سکھایا گیا؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعزو بها الاسلام و اہلا و تذل بها النفاق و اہلا. اے پروردگار اس دولت کریم و با عزت کی طرف ہم رغبت رکھتے ہیں کہ جس کے اندر تو اسلام اور اسلام والوں کو عزت عطا کرنے والا ہے اور نفاق والوں کو ذلیل کرنے والا ہے. اس کے بعد آگے چل کے جملہ کیا بیان کیا؟ وتجعلنا. اب یہاں ہماری بلند ہمتی ہے، یہاں ہماری ہمت کو بڑھایا گیا، ہمیں آگے بڑھنے کا کہا گیا کہ اس کے بعد یہ دعا کرو وتجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرۃ. خدا بولے شاندار حکومت آنے والی ہے، اس میں ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا قرار نہ دینا. تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دینا جو تیری اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہوں. والقادۃ الی سبیلک، تیرے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہوں. وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرۃ، اور اس ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کرامت عطا فرما. توجہ ہے عزیزو، فقط انتظار نہ کرو، اس نظام الہی میں کام کرنے کی آرزو کرو. وہ نظام الہی کے جس کا انتظار انبیاء کو ہے، وہ نظام الہی کے جس کا انتظار آئمہ اطہار کو ہے، کائنات اس کے انتظار میں, اس الہی حکومت کے اندر تم کچھ بننے کی کوشش کرو, کن لوگوں میں سے قرار پاؤ, والقالت الی سبیلے, جو تیرے راستے کی رہنمائی کریں, عام انسان بن کے ظہور میں نہ داخل ہو, قائد بن کے داخل ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, دعا سکھا رہی ہے, ہمت بلند کرو اپنی, اپنے آپ کو معمولی مت بناؤ, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر انتظار نہ کرو. سادہ الفاظ میں بیان کر دوں, دعا ہم سے کہہ رہی ہے کہ اے پروردگار مجھے ظہور امام میں مفت خور نہ بنانا, مفت خور نہ بنا, کہ محنت امام کرے نتیجہ میں حاصل کروں. درود بھیجے محمد والے محمد. توجہ ہے عزیزوں, یہ دعا. اچھا دیکھیے ایک نقطے کو سمجھ لیجیے, اگر کوئی چیز ممکن اور میسر نہ ہو تو ہمارے آئمہ کبھی ہمیں ان دعاؤں کی طرف ترغیب ہی نہیں کریں گے. جو چیز ہو نہیں سکتی ہو اس کو ہم سے کہا ہی نہیں جائے گا کہ اس کام کو, اس دعا کو کرو. جو کام ہو سکتا ہے اسی لیے اس کی دعا کا کہا گیا. اس کا مطلب ہے کہ انسانوں میں ہی سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمانہ ظہور میں امام مہدی کے ساتھ ان کے اس کام میں شریک ہوں گے, امام مہدی کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گے. اب یہ ہمت کی بات ہے عزیزوں, کون کتنی ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے یہ ہمت کی بات ہے, کون کس ہمت اور جذبے کے تحت انتظار کرتا ہے, کون کس ہمت اور جذبے کے تحت امام مہدی کے ظہور کی جانب نگاہ کرتا ہے. کربلا اسی ہمت کو بلند کرنے کا نام, کربلا, کربلا کے افراد, سلو کے عاشورائی پر چلنے والے افراد یہی ہمت بڑھاتے ہیں ہماری. اپنے آپ کو کم ہمت نہ بناؤ. اس کی طرف میں آتا ہوں, امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے برابر ہے, جتنی انسان کی ہمت ہے اتنی اس کی قدر و قیمت ہے. اب انسان کی ہمت, ہمت یعنی ارادہ, عزم, کہ جس کے تحت انسان کام کرتا ہے. عزیزوں یہ ہمتیں انسانوں کی مختلف ہوتی ہیں, ہم اور آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. ہم کیوں اس بات کو کر رہے ہیں, کیونکہ آج کا موضوع ہے کربلا. ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے, بلند ہمت رہو, اپنی ہمت کو بلند رکھو, اپنے ارادے کو آگے کی طرف لے کے جاؤ. اس سے پہلے کہ کربلا اس پہ ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں, حقیقی واقعہ, محسوس کریں گے آپ اس چیز کو. ایک مجتہد نے ایک مرتبہ اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کرنا چاہتے ہو, ہدف کیا ہے, کہاں تک پہنچنا چاہتے ہو. اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ اشتہار تک پہنچنے کے لیے کم سے کم 20-25 علوم پر مہارت چاہیے, یعنی ایک پی ایچ ڈی انسان وہ ہوتا ہے جو کسی ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرتا ہے, اس کو پی ایچ ڈی ملتی ہے. مجتہد وہ ہوتا ہے جو کم سے کم 20 علوم کا ماہر ہوتا ہے, یعنی 20 علوم میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتا ہے, تب جا کے اشتہار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, مجتہد نے پوچھا بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو, مخصوصاً جو نوجوان اور ابھی کم سن بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ کہ ہمت کو بڑھاؤ اپنی, کربلا کا پیغام یہ. پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو, کہا بابا جیسے آپ ہیں ویسا بننا چاہتا ہوں. کیا مطلب, کہا آپ مجتہد ہیں, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں, لوگ آپ سے رہنمائی لے کر جاتے ہیں, دین سیکھ کر جاتے ہیں, جیسے آپ ہیں ویسے بننا چاہتا ہوں. باپ نے اس کے سر پہ ہلکا سا ہاتھ مارا اور کہا کہ بیٹا تم کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. بیٹے کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ بابا آپ اس مقام پر پہنچے ہیں, آپ اشتہار پر ہیں, آپ مجتہد ہیں, لوگ آپ کی تقلید کرتے ہیں, آپ سے مسائل پوچھتے ہیں, میں آپ کو ٹارگٹ رکھ کر بات کر رہا ہوں کہ میرا ٹارگٹ, میرا ہدف, میری ہمت آپ ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں تو کچھ نہیں کر سکتا. کہا کیوں, کہا اس لیے کہ جب میں نے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا تھا تو میں نے اپنا ہدف امام جعفر صادق کو بنایا تھا. میں نے اپنا ہدف امام جعفر صادق کو بنایا تھا, میں نے کہا تھا مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے جیسا میرا امام جب مسند علم پر بیٹھتا تھا تو علوم کے دریا پھوٹا کرتے تھے, ہر چیز میں امام کا شاگرد آگے نظر آتا ہے. میں چاہتا تھا اس مقام پر پہنچوں, ہدف وہ تھا تو یہاں پہنچا. توجہ کی عزیزوں, بلند ہمتی, بلند ہمتی چاہیے. کربلا والے کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کو بلند رکھو, سامنے آنے والی اکثریت کو دیکھ کے گھبراؤ نہیں, اکثریت پر جو ہے وہ کمیت غالب آ جاتی ہے اگر ایمان کے ساتھ ہو تو. کربلا کا پیغام یہ, بس بلند ہمتی اہم ہے. کربلا کا پیغام ہے کہ اپنی ہمت کو بلند رکھو. امام علی نے کہا انسان کی قدر و قیمت کا تعلق اس کی ہمت سے ہے, جتنی انسان کی ہمت ہے اتنی اس کی قدر و منزلت ہے. اچھا یہ قدر و منزلت ہے کہاں؟ خداوند عالم کے نزدیک. خداوند عالم کے نزدیک اس قدر و منزلت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ انسان کہتے ہیں کہ قدر و قیمت کے حوالے سے، انسان ہمتوں کے حوالے سے تین گروہوں میں تقسیم کیے گئے. ذہن میں آئی چیز میں اس کو تقسیم کیا، اپنا میں بیان کر رہا ہوں. مثلاً ایک انسان ہے، اس کی ہمت فقط اپنی ذات ہے، اپنا گھر ہے. میں کیا کروں؟ مثلاً میں اچھی پڑھائی کر لوں، اچھی پڑھائی کرنے کے بعد کیا کروں؟ اپنے گھر کے لیے درآمد اچھی بنا لوں، اپنی زندگی اچھی گزار لوں. یہ ایک انسان ہے، انسانوں کی کیٹیگری میں ایک گروہ ایسا ہے جو فقط اپنی حد تک سوچتا ہے، جو فقط اپنی حد تک چیزوں کو لیتا ہے، جو فقط اپنی فکر کرتا ہے. عزیزو جو فقط اپنی فکر کرے وہ قارونی سوچ کا حامل ہے. قارون کی سوچ ہے کہ فقط جمع کرنا ہے، فقط اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک. دوسری کیٹیگری انسان کی وہ ہے جو ہمت کے اعتبار سے پہلے درجے سے تھوڑا اوپر ہے. خود اپنے آپ کو بھی سامنے رکھنا ہے اور اپنے ساتھ ٹھیک ہے کچھ کچھ لوگوں کو بھی دے دیں گے. توجہ کیجئے گا، پہلی کیٹیگری، پہلا گروہ کون سا ہے؟ جو خود اپنی سوچ رکھتا ہے، فقط اپنے لیے ہر چیز، اپنے لیے قارونی سوچ ہے، ساری چیز جمع کی اپنے لیے. اس کے بعد دوسری سوچ، دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے، دوسروں کو بھی دیکھتا ہے. یہ حاتم تائی کی سوچ ہے. حاتم تائی کا ایک اچھا مثبت کردار ہے، ایک سخی انسان تھا، سخاوت کیا کرتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا، اپنے لیے بھی رکھتا تھا. لیکن اہل بیت کی نگاہ میں تیسری سوچ ہے، وہ کون سی ہے؟ جہاں انسان اپنے آپ کو نہ دیکھے، اپنے علاوہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے. یہ اہل بیت کی سوچ ہے. کس کی مثال کیا ہے؟ امام حسن مصطفیٰ اپنی مادر گرامی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مادر گرامی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دیکھا کہ مادر گرامی کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہیں، دعا کا وقت تمام ہو گیا، اپنی باری ہی نہیں ہے. امام حسن مصطفیٰ نے مادر گرامی سے پوچھا، مادر گرامی سب کے لیے دعا کی، کہا بیٹا کیا کروں؟ رسول اللہ نے کہا اجار ثم الدار، پہلے اپنے ہمسائے کا خیال کرو، پہلے باہر والوں کا خیال کرو، پہلے عزیزوں کا خیال کرو. یہ زہرائی سوچ ہے، یہ جناب زہرا کی سوچ ہے. جناب زہرا کی سوچ کیا ہے؟ کہ دوسروں پر اپنے اوپر اہمیت ہو. اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ تین دن جناب حسنین کی نظر کو پورا کرنے کے لیے روزے رکھے گئے. جب روزے رکھے گئے تو افطار کے لیے، کھانے کے لیے جب بیٹھے گئے، بیٹھے اس کے بعد دروازے کا دب الباب ہوا، مسکین آیا، ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی گئیں. اگلا دن آیا، یتیم آیا، ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی گئیں. اس کے بعد تیسرا دن آیا، پھر کوئی آیا اور ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی گئیں. یعنی اپنے لیے کچھ نہیں بچایا، جو کچھ تھا وہ دوسروں کو عطا کر دیا. یہ تیسری سوچ بہت اہم ہے. تیسری سوچ بہت اہم ہے، یہ جناب زہرا کی سوچ ہے، یہ زہرائی سوچ ہے. عزیزوں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی ہمت بلند ہونی چاہیے، انسان کے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ سے گزر کر دوسروں کے لیے کچھ کر سکے. ہمیں انہی چیزوں کو سکھایا گیا ہے دعاؤں میں. دیکھیں میں پہلے عرض کیا کہ دعا ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو انسان پورا نہ کر سکے، دعائیں سکھائی اس لیے گئی کہ پوری ہو سکتی ہیں. آپ اور میں ماہ مبارک رمضان میں ایک دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا ہے؟ ہمیں کہا گیا دعا کرو اللہم اغن کل فقیر. پہلے خود کوشش کرو، جتنا کسی کی مدد کر سکتے ہو کرو، کسی غریب کا ہاتھ تھام سکتے ہو تھامو، لیکن ہمت کیا کرو؟ اللہم اغن کل فقیر. خدایا میرا ارادہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی فقیر باقی نہ بچے. کیا میں کر سکتا ہوں ایسا؟ میں تو نہیں کر سکتا ایسا. اللہم اشبع کل جائع، خدایا دنیا میں جتنے بھوکے ہیں سب کو سیراب کر دے، سب کو کھانا کھلا دے. یہاں پہ عزیز توجہ کیجئے گا، آئمہ اطہار نے ہمیں جو بلند ہمتی کی طرف دعوت دی ہے دعاؤں کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ یہاں پہ نہیں کہا اللہم اغن کل فقیر المسلم، جو مسلمان فقیر ہے اس کو غنی کر دے. نہیں، روح ہستی پر زمین پر جو فقیر ہے اس کو غنی کر دے، زمین کے اوپر بسنے والا جو بے لباس ہے اس کو لباس عطا کر دے، زمین پر بسنے والا جو بھوکا ہے اس کو تو کھانا کھلا دے. کیا مطلب؟ یعنی پروردگار میں چاہتا ہوں کہ زمین کے اوپر کوئی فقیر نہ رہے، میرا اختیار نہیں ہے، تیرا اختیار ہے. میری ہمت اتنی بلند ہے کہ تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ تو یہ کام کر دے. یہ آئمہ نے سکھایا. یعنی اپنی ہمت تو بلند کرو، اپنے آپ سے تو باہر نکلو، اپنے آپ سے باہر نکلو، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے عزیزوں. بس انسان کو جو چیز سکھائی کربلا نے بلند ہمتی ہے، درود بھیجے محمد والے. امام علی نے ارشاد فرمایا انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے مطابق ہے. کسی کی ہمت اپنی ذات کے اندر ہے، کسی کی ہمت جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب تک، کسی کی ہمت کائنات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. اب آئیے توجہ کریں اس چیز کی دوبارہ پڑھنے کی. امام مہدی علیہ السلام کے دور میں جو حکومت آنے والی ہے، میں اور آپ اس میں دو طرح سے جانے کا تصور کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ میں دعا کروں کہ پروردگار مجھے اس دور میں زندگی عطا کر دے، یقیناً اچھی دعا ہے، مجھے کرنی چاہیے. میں جب یہ دعا کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں زمانے کے نظاموں سے راضی نہیں ہوں، میں اس نظام کے انتظار میں ہوں، مجھے یہ دعا کرنی چاہیے. لیکن اس سے بہتر دعا ہوا ہے جو دعائیں ابتدا میں سکھائی گئی، جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، پروردگار فقط میں جاؤں نہیں، میں لے کر جاؤں لوگوں کو، میں جانے والا نہ بنوں، میں لے جانے والا بنوں، میں مہدی تک پہنچنے والا نہ بنوں، میں مہدی تک پہنچانے والا بنوں. یہ دعا اگر انسان کی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا عزیزوں؟ انسان کے ظرف میں وسعت آنا شروع ہو جائے گا، انسان کا ظرف وسیع ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب انسان کا مخصوصا مومن کا ظرف وسیع ہوگا تو پھر حسین علیہ السلام سے اس کو نسبت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ حسین کے لیے کیا بیان کیا؟ رحمت اللہ الواسعہ ہے حسین. امام حسین علیہ السلام رحمت اللہ الواسعہ، امام حسین کے دامن میں عزیزوں ہر کسی کے لیے گنجائش ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا جو سچا واقعہ ہے، رحمت اللہ الواسعہ، مجھے آپ کو وسیع ہونا ہے. فقط مومنوں کو لے کر امام تک نہیں پہنچنا، فقط مسلمانوں کو لے کر امام تک نہیں پہنچنا، بلکہ ہر انسان کو امام کے سمت لے کر چلنا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے مجھے اپنے ظرف کو وسیع کرنا ہوگا. ایک نقطہ یہاں پہ بیان کر دوں، ہماری دولت حالت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ پہلے ہماری مجالس کے اندر برادران اہل سنت آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. یہ رحمت اللہ الواسعہ ہونے کی دلیل تھی امام حسین کی. حسین سفینہ نجات ہیں، تو سفینہ نجات میں سب کو آنا تھا. لیکن ہوا کیا، ہمارے ساتھ سازشیں ہوئیں، ہمارے ساتھ نادانیاں ہوئیں، اس کے بعد یہ مجلسیں ایسی بن گئی کہ اس میں بعض شیعہ بھی آنے سے کترانے لگے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا عزیزو؟ ہمیں دوبارہ پلٹنا ہے امام حسین کی طرف، ہمیں دوبارہ پلٹنا ہے اسی ماحول کی طرف کہ ہم انسانیت کو بتا سکیں کہ تم کس سمت میں اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. اپنا نجات کا واحد راستہ امام مہدی کا راستہ ہے، اس کو دکھانے کا راستہ یہی مجلس ہے. حسین کا دامن تو وسیع ہے، مجھے حیثیت ذاکر حیثیت خطیب کس نے یہ اختیار دیا کہ میں حسین کی مجلس کے دروازے کو کسی کے اوپر بند کروں اپنی گفتگو سے؟ کس نے یہ اختیار دیا مجھے؟ یہ ممبر میرا ہے، یہ ممبر میرا ہے، میری ملکیت ہے، میری جاگیر ہے، یا نہیں میں اس ممبر پہ امانت دار بن کے آیا ہوں؟ یہ ممبر زہرا کا ہے، اس ممبر کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، اس ممبر کو باقی رکھنے کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں، اس ممبر کو باقی رکھنے کے لیے اہل بیت کے بچوں نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تازیانے کھائے ہیں. اس ممبر کے ذریعے سے انسانیت کو محبت کا پیغام ملنا چاہیے، اس ممبر سے انسانیت کو نفرت کا پیغام دیا جائے. بخدا یہ حسین کا راستہ نہیں ہے، نہیں ہے حسین کا راستہ یہ. حسین تو وہ ہیں، میں آپ کو حسین کی محبت بتاؤں، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، میں صرف بیان کر رہا ہوں. حسین تو وہ ہیں کہ جب شمر آگے پڑا ہے اور امام کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے، پوچھتے ہیں کون ہے، چونکہ امام پہ مدہوشی سی تاری تھی، یعنی غش کی عالم تھا. اتنا امام ضعیف و کمزور ہو چکے تھے کہ امام کو نظر نہیں آ رہا تھا. آپ روئیے بے شک، یہ سن کے روئیے، حسین کا نام ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حسین کی محبت کیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ شمر نے کہا میں ہوں. شمر دل جوشن، دل جوشن. امام نے کہا مجھے جانتا ہے نا؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، حسین ابن علی. کہا جاننے کے باوجود مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہے؟ کہا ہاں، اس لیے قتل کرنے پر آمادہ ہوں کہ آپ کے قتل پر بڑے انعامات کا وعدہ کیا ہے. توجہ کیجیے عزیز، شمر کون ہے کہ جس نے بہت سارے مظالم کر لیے ہیں؟ حسین کہتے ہیں شمر اپنی آفت کو برباد نہ کر، اے شمر میرے قتل سے ہاتھ روک لے، تجھے جتنے انعامات کا وعدہ دیا گیا ہے میں تجھے وہ انعامات دلواؤں. یہ محبت حسین، کہ آخری وقت میں کہ جب قاتل سرانے کھڑا ہے عزیز، امام چاہتے ہیں اب بھی کسی کی رہنمائی کر دیں۔ یہ حسین کا مکتب ہے، حسین کے ممبر سے کسی کی دل آزاری، حسین کے ممبر سے کسی کو برا بھلا کہنا، حسین کے ممبر سے ایسی بات کرنا کہ جس سے حسین کے در پہ آنے والے اپنے راستے پلٹ کر چلے جائیں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حسین تو رحمت اللہ علیہ واسعہ سفینہ نجات ہے، رسول اللہ نے حسین کے سوا کسی کو سفینہ نجات بنایا ہی نہیں، تو جب سفینہ نجات ہے اس میں آنے دو سب کو، بلاؤ اس کے اندر، دعوت کو لوگوں کو، نہ ہی کہ آنے والوں کو بھگا دو گفتگو کر کے۔ عزیز حسین کتنے عظیم ہیں، حسین کتنی محبت کرنے والے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، بصرہ میں ایک نصرانی شخص رہتا تھا، تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس شخص کی تجارت میں اس کو نقصان ہو گیا۔ جب نقصان ہو گیا تو اس نے صحراؤں کا رخ کیا، کہا کہ زندگی بیکار ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی، میرے پاس کوئی بچا ہی نہیں، میں کیا کروں اب زندگی گزار کے۔ صحرا میں جب نکل گیا کہ جب تک زندہ رہوں گا زندہ رہوں گا، اس کے بعد ٹھیک ہے مر جاؤں گا ایک دن۔ بہرحال صحرا میں بھٹکتا رہا، کچھ دنوں کے بعد اس کو کچھ خیمے نصب ہوئے ہوئے نظر آئے، خانہ بدوش لوگ جو خیمے میں لگا کے رہتے ہیں۔ یہ شخص وہاں تک پہنچا، بہرحال پیاس بھوک کا عالم تھا، وہاں پہنچا، اس کو وہاں والوں نے استقبال کیا۔ اس کا استقبال کرنے کے بعد اس شخص کو اپنے یہاں رکھا، کھانا دیا، پانی دیا۔ جب چند دن گزر گیا اس کو تھوڑا شرمندگی محسوس ہوئی کہ بھائی ان لوگوں نے مجھے اپنے یہاں رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اب میں ان کے اوپر کوئی بوجھ تو نہیں بن گیا۔ لہٰذا اس نے جو سردار تھا اس قبیلے کا، اس سے کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ قبیلے کے سردار نے کہا کہ تمہیں جانا ہے تو بے شک چلے جاؤ، لیکن ایک بات سنو کہ تم ہمارے اوپر بوجھ نہیں۔ کیوں بوجھ نہیں ہوگا؟ تمہیں جس خیمے میں ہم نے جگہ دی ہے نا، ہمارے یہاں اس خیمے کو خیم المضیف کہتے ہیں، مہمان کا خیمہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے خیموں میں خیمہ رکھا ہوا ہے کہ جب مہمان ٹھہرتا ہے، ہم تو اس نیت سے خیمہ لگا دیں کوئی آئے گا تو مہمان بنے گا، اور ہماری جو درآمد ہے اس کا ایک حصہ ہم مہمان کے لیے الگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ صحرا میں رہنے والوں کا دل ہے، بلند ہمتی ہے، کہا کہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہو، جانا چاہو چلے جاؤ۔ کہا آپ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہوں۔ اجی نصرانی بیان کرتا ہے کہ کچھ روز گزرے، میں جب صبح سو کر اٹھا میں نے دیکھا کہ یہاں رہنے والے جتنے افراد ہیں ان کے لباس کا رنگ تبدیل ہو گیا، سب سیاہ لباس میں۔ کہنے لگا اپنے تعجب کو، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سردار نے کہا کہ دیکھو کل رات جو چاند تھا وہ محرم کا چاند تھا، ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جب محرم کا چاند آ جاتا ہے تو ان کی عزاداری کرتے ہیں، طریقہ بتایا۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ رہتا ہوں، شامل رہتا ہوں، یہ دیکھتا رہا، وہ لوگ عزاداری کرتے رہے۔ اس کے بعد کچھ ایام گزرے، ایک اور قافلہ آیا۔ جب ایک اور قافلہ آیا عزیزوں، تو اس جس قافلے میں یہ رہ رہا تھا اس کے نوجوانوں نے اس قافلے کا استقبال کیا، بہت اچھی طریقے سے ان کو اپنے یہاں انہوں نے جگہ دی، ان کے رہائش کا انتظام کیا۔ اس قافلے کے جس میں یہ رہ رہا تھا نوجوانوں نے اس قافلے کے نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو اتارا، ان کے ہاتھ پاؤں کو دھویا، ان کے ہاتھوں کو دبایا، ان کو کھانا کھلایا۔ اس شخص کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے یہ آنے والے کون ہیں کہ جن کے لیے یہ لوگ ایسے پیچھے جا رہے ہیں، ایسے استقبال کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ دبا رہے ہیں، پاؤں دبا رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس نے دوبارہ اسے سردار سے پوچھا یہ آنے والے کون ہیں جن کا تم ایسے استقبال کر رہے ہو؟ کہا یہ لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر کربلا ہے، ظاہر کربلا ہے، اس لیے ہم ان کا ایسے استقبال کر رہے ہیں، یہ ہمارا شرف ہے کہ ظاہر کربلا کی خدمت کریں۔ اس کے بعد عزیز چند دن گزرے، دو تین دن گزرے، یہ قافلے والے جو آئے تھے وہ بھی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ قبیلے کا سردار جس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ دیکھو ہم مخصوص ایام کے لیے کربلا جا کر عزاداری کرتے ہیں، اگر چاہتے ہو ہمارے ساتھ چلو، اور چاہو تو پھر یہیں پہ رک جاؤ، جب ہم واپس آئیں گے تو پھر یہاں پہ تم سے مل لیں گے۔ اس نے کہا میں یہاں رک کے کیا کروں گا، تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چونکہ قبیلے کا سردار جانتا ہے نصرانی ہے، امام حسین کو ابھی نہیں پہچانتا، نہیں مانتا، لہٰذا اس سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ چلو گے، ہم تمہیں اس کے بدلے اجرت دیں گے، یعنی ہم جہاں جہاں پڑاؤ ڈالیں، جہاں جہاں رکیں، اپنی زیارتوں پر جائیں تو ہمارے سامان کی حفاظت کرنا، بدلے میں تمہیں اجرت دیں گے۔ اس نے قبول کر لیا۔ عزیز مقابلہ چلتے ہوئے نجف پہنچا، نجف پہنچنے کے بعد زائروں نے امام علی رضا امام کے حرم کی طرف رخ کیا، امام علی مرتضیٰ کی طرف، اور اس کے بعد یہ نصرانی باہر بیٹھا رہا، سامان کی حفاظت کرتا رہا۔ زائر واپس زیارت کر کے آئے، اور اس کے بعد دوبارہ اپنا سفر لوگوں نے اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا آپ کربلا جا رہے ہیں. جب کربلا پہنچے اسی طرح یہ زائد دوبارہ سامان اس کے پاس رکھوا کر چلے گئے اندر زیارت کرنے کے لیے. عزیزو یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں آئے گئے فاطمی نیا کی زبانی آپ کو سنا رہا ہوں. بہت بڑے عالم ہیں, محقق ہیں, بغیر تحقیق کی کسی گفتگو کو انہوں نے نہیں کیا. کہتے کہ اس کے بعد یہ نصرانی اب بیٹھا ہوا ہے سامان کی طرف. میں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, کس چیز کی طرف بات کر رہا ہوں؟ امام حسین کے وسیع ہونے پر. امام حسین کا فرش وسیع ہے, امام حسین کے دامن میں جگہ بہت ہے, لوگوں کو آنے دو, آنے سے روکو نہیں. اب یہ نصرانی بیٹھا ہوا ہے, یہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں نے دیکھا کہ اسی حرم سے جہاں پہ لوگ اندر گئے وہاں سے دو بہت ہی باوقار شخصیتیں باہر نکلی جن کے چہرے سے بہت زیادہ نور نکل رہا ہے. کہ مجھے نہیں پتا کہ کون تھے, اطراف میں ان کے ساتھ کچھ اور افراد بھی آئے. تو ایک شخص نے دوسرے شخص سے خطاب کر کے کہا, اب ایک شخص نے دوسرے سے کیا کہا, کہا اے عباس میں چاہتا ہوں کہ جہاں جتنے ظاہر آئے ہوئے ہیں ان کے ناموں کی فہرست لے کر آؤ. سمجھ گئے نا پہلا شخص کون تھا اور دوسرا کون تھا؟ آگے فاطمینیہ بیان کر رہے ہیں, جگہ نہیں کر رہا, محقق ہے, اہل عرفان ہے, اہل سلوک ہے. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اے پاس جا کے ذرا زائروں کی فہرست تیار کیجیے, میں چاہتا ہوں پتا چلے کون کون سا زائر آج آیا ہے. حضرت عباس فہرست لے کر آتے ہیں, مولا نگاہ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں عباس یہ فہرست مکمل نہیں ہے. مولا عباس کہتے ہیں کہ اے مولا جتنے زائر آئے تھے سب کا نام لکھ کے لائے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں فہرست مکمل نہیں ہے. عباس پھر جاتے ہیں, پھر لے کر آتے ہیں, مولا نگاہ ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کہ عباس یہ فہرست اب بھی مکمل نہیں ہوئی. حضرت عباس کہتے ہیں مولا جتنے یہاں بیٹھے ہوئے افراد تھے, جو جو ذریعے پہ تھا, جو جو زیارت پڑ رہا تھا, جو جو زائر تھا, سب کا نام شامل کیا ہے اس میں. مولا حسین اس نصرانی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں عباس اس کا نام اس میں شامل نہیں ہوں. عباس پلٹ کے کہتے ہیں مولا وہ تو آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا, وہ تو ایک تجارت کے لیے آیا ہے. امام حسین پلٹ کر کہتے ہیں عباس وہ اگر ہماری زیارت کے لیے نہیں بھی آیا تو کیا ہوا, ہمارے حرم میں تو ہم گئے. پہچانا حسین کو, یہ ہے حسین, یہ ہے حسین کہ جو اپنے در پہ آنے والے نصرانی کو, جو تجارت کی طرف سے جاتا ہے اس کو نہیں چھوڑو. تاجو اپنی قدر کرو, خدا کے لیے اپنی قدر کرو, پہچانو اپنے آپ کو کیا ہو. آپ اور میں تو کسی تجارت کے گھر سے نہیں آتے نا, میں اور آپ تو حسین کے لیے آتے ہیں. یہ حسین, اس حسین کے ممبر سے, اس حسین کے نام لے کر حسین کے مکتب سے دور کیا جائے بخدا ظلم ہے. اس ظلم میں حضرت شریک کون کون ہے؟ بس آپ کے ذہنوں کو تمام کرو, کون کون شریک ہے؟ آئے صرف بولنے والا شریک ہے؟ نہیں, بولنے والے سے زیادہ سننے والا شریک ہے. مگر ہم زیارت وارثہ نہیں پڑھتے, زیارت وارثہ ہماری زندگی کا دستور نہیں ہے. ہے زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امتن بدلت کا جس نے آپ کو بدل کیا اس پر لعنت, لعن اللہ امتن ظلمت کا جس نے آپ پر ظلم کیا اس پر لعنت, ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. اور جس کسی نے بھی ظلم و ستم کی داستان کو سنا سن کر خاموش رہا وہ بھی شامل ہے. جس نے بیان کیا ممبر سے غلط وہ تو ہے, جس نے سنا اور خاموش رہا وہ شامل ہے, وہ شامل ہے. اس کو اپنی طرف سے کہنے کی ضرورت نہیں رکھتا. چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہنے لگا مولا میں کربلا میں یزیدی لشکر میں تھا, یزیدی لشکر میں تھا, مگر میں نے نہ تیر مارا, نہ پتھر مارا, نہ نیزہ چلایا, کیا میرا حشر بھی قاتلان حسینی میں ہے؟ امام نے کہا ہاں میرا حشر بھی قاتلان حسینی میں ہے. کہا مولا کس وجہ سے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا اس لیے تو قاتلان حسینی میں ہے کہ جب ہمارے بچے خیموں سے باہر آ کر دشمن کے اوپر نگاہ ڈالتے تھے تو دشمنوں کی کثرت کو دیکھ کر ان کے دل پہ روب جم جاتا تھا, انہیں خوف طاری ہو جاتا تھا. تو اس خوف میں شامل ہے؟ عزیزوں پڑھنے والا پڑھتا اس لیے کہ سننے والا سنتا ہے, سننے والا سنتا ہے تو پڑھنے والا پڑھتا ہے. یہ حسین کا ممبر ہے, ذمہ داری ہے, ذمہ داری خدا کے لیے اس کو سنبھالیے. ہر مومن کی ذمہ داری اپنی ہمت کو بلند کیجیے, پڑھنے والے سے کہیے کہ بھائی ہم امام اعظم کے ظہور تک جانا ہے, لوگوں کو لے کر جانا ہے, آئمہ نے سکھایا کہ لے کر جاؤ, آئمہ آئمہ ایک گروہ کے لیے تھوڑی آئے ہیں، آئمہ فقط ایک گروہ کی ہدایت کے لیے نہیں آئے، آئمہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. آئمہ کا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے. عزیزوں، کربلا اس بلند ہمتی کا نام ہے. یہ بلند ہمت ہمیں کربلا سے ملتی ہے. کربلا میں یہ بلند ہمتی کہ دیکھو اپنے عزم کو، اپنے ارادے کو بلند رکھو، اپنے آپ کو حمید مت سمجھو. کربلا اس کی بہترین مثال ہے. کربلا کے اندر آنے والا ہر مجاہد بلند ہمت تھا، چاہے سن کے اعتبار سے کم کیوں نہ ہو. کم سن ہے تو بلند ہمت ہے، بوڑھا ہے تو بلند ہمت ہے. کربلا کے اندر جو آیا بلند ہمتی کو لے کر آیا. سلو کے عاشورائی، یعنی اپنی ہمت کو بلند کرو، اپنے ارادوں کو مضبوط کرو، اپنے ارادوں کو بلند کرو. عزیزوں، جس کا تذکرہ آج کروں گا وہ کربلا میں سب سے کم سن ہے مگر سب سے زیادہ باہمت ہے. سب سے کم سن مگر سب سے زیادہ باہمت. جب امام حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کرے، خیموں میں کوہرام بچ گئے. امام حسین پلٹ کے واپس آئے، سمجھے کہ بیویوں نے چونکہ حل من کی صدا سنی ہے تو بیویاں مضطرب ہیں. آنے کے بعد کہا ابھی میں زندہ ہوں، گھبراؤ نہیں. کہا مولا ہم رو اس لیے رہے کہ آپ کی صدائے حل من سن کر اصغر نے خود کو جھولی سے گرا دیا. اصغر کیا کہہ رہا ہے زمانے بیال سے کہ اے میرے بابا تنہا نہیں ہوئے، خود کو اکیلے مت سمجھنا، ابھی اصغر موجود ہے. کربلا کا ایک سپاہی موجود ہے حسین. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اے ابا عبداللہ، اے میرے بابا، ابھی ایک ایسا سپاہی موجود ہے جو آپ کی طرف آتے ہوئے ایک تیر کو اپنے اوپر لے سکتا ہے. دوسرے مجاہدوں نے کئی تیر لیے اپنے جسم کی وجہ سے، میرا جتنا جسم ہے، جتنی طاقت ہے اتنا میں بچاؤں گا، ایک تیر تو لے سکتا ہوں نا. عزیز علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. امام حسین نے کہا اللہ اکبر، اس بچے کو مجھے دے دو، میں اس بچے کو پانی پلانے لے جاؤں. اللہ اکبر. عزیز، تاریخ کربلا کے اندر جو شدید ترین لمحات امام حسین پر آئے ہیں ان میں سے ایک لمحہ علی اصغر کی شہادت کا. آپ اور میں ہر شب جمعہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، یا لیتنی کنت معکم، کاش کربلا میں ہوتے، کاش کربلا میں ہوتے. یہ واحد جگہ ہے جہاں حسین نے کہا کاش تم سب کربلا میں ہوتے. کسی کی مصیبت پہ حسین نے یاد نہیں کیا شہیدوں کو. واحد مصیبت جو حسین پہ آئی ہے جس پہ حسین نے کہا کاش تم کربلا میں ہوتے، وہ علی اصغر کی مصیبت ہے. شیعتی ماں انشاءاللہ تم معاذ بن فذکرونی، ایسی ہو جب بھی خوشگوار ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس پہ یاد کرنا. او سمے تم بے غریبین او شہیدین فندگونی، جب کسی غریب کا ذکر سننا، کسی شہید کا تذکرہ سننا، میری غربت کو یاد کرنا. اب حسین نے کہا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی، کاش تم سب کربلا میں ہوتے مجھے دیکھتے. کیا دکھانا ہے حسین نے؟ کئی پاس تسلیل تفلی فاغو والیرحمونی، کیسے اپنے ہاتھ بچے کو لے کر آیا تھا مگر مجھ پہ رحم نہ کھایا گیا. اجرکم اللہ، خدا آپ کے بچوں کو آباد رکھے. علی اصغر کی شہادت نے حسین جیسے مضبوط انسان کو گریے پر مجبور کر دیا. حضرت تاریخ بیان کرتی ہے مولا علی اصغر کو لے کر چلے، اے قوم اشقیا تمہیں مجھ سے سروکار ہے نا، تمہیں مجھ سے جنگ ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے. یہ دیکھو یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، پانی بھی میسر نہیں ہے، مجھ پہ رحم نہیں کھاتے، اس بچے پہ تو رحم کھاؤ. مگر تعریف بیان کر دیے قوم اشقیا نے، کوئی جواب نہ دیا. امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر رکھ دیا. اگر سمجھتے ہو اس کے بدلے، اس کے بہانے میں پانی پیوں گا، آؤ خود اس بچے کو پانی پلا دو. اللہ اکبر. تپتی ہوئی ریت پر رباب کا لال لیٹا رہا مگر رحم کھانے والوں کو رحم نہ آیا. امام حسین نے آگے پڑھ کے دوبارہ علی اصغر کو آغوش میں اٹھایا. اے حجت خدا کے بیٹے، تو مدت تمام کر دے، ظالموں کو بتا دے کہ تیرے ان کے درمیان انسانیت نہیں بچی۔ علی اصغر نے خشک زبان اپنے ہونٹوں پر پھرا دی۔ تاریخ نے بیان کیا ہے ہاں دشمن کی فوجیں منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ عمر ابن سعد نے دیکھا ارے یہ تو میرے لشکر میں تلازم ہو گیا۔ آواز ہرملا اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو تمام کر دے۔ ارے وہ وقت آیا ایک سے شوبہ تیر چلا، علی اصغر کے معصوم گلے میں وہ تیر بے وقت ہو گیا۔ حسین کا لال حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ اس منقلب ہونے کی کیفیت کو بیان کیا گیا، علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پر ایسے تڑپے۔ تلسہ کا لفظ استعمال ہوا، تلسہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ مچھلی جسے پانی سے نکالا جائے تو وہ سانس لینے کے لیے خود کو اٹھاتی ہے، زمین پر مارتی ہے، پھر اپنا منہ کھولتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر زمین پر مارتی ہے، پھر منہ کھولتی ہے، شاید کچھ سانس آ جائے۔ اسی عمل کے درمیان اس مچھلی کا دم گھٹ جا۔